السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گیل۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم جن خبروں پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہیں، امریکہ ایران جنگ شروع ہوتے ہوتے رہ گئی، پاکستان کے ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ ٹل گیا، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے ایک اور خطاب، اور کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ ڈو اور ڈائی میچ کھیلنے کے لیے تیار۔ ہم ان موضوعات پر ماہرین اور تجزیہ کاروں کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آج کی سب سے اہم اور حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی افواج کو ایران کی بعض تنصیبات پر حملے کی اجازت دے دی تھی، لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے یہ فیصلہ تبدیل کر لیا۔ یہ خبر پہلے نیو یارک ٹائمز نے جاری کی اور بعد میں دوسرے امریکی ذرائع ابلاغ نے بھی دی، لیکن ابتدا میں امریکی حکام نے اس پر تبصرے سے گریز کیا اور بعد میں صدر ٹرمپ نے خود ٹویٹ کر کے اس بارے میں بتایا کہ وہ حملے کے لیے تیار تھے، انہوں نے حکم دے دیا تھا، لیکن جب یہ انہیں معلوم ہوا کہ اس میں درجنوں لوگ مارے جائیں گے، عام لوگ، تو انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا اور یہ حملہ روک دیا۔ اس بارے میں ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے بھی بات کریں گے جو سینئر تجزیہ کار ہیں، یہاں واشنگٹن میں ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے، لیکن پہلے ہم تہران میں مقیم استاد اور سینئر صحافی ڈاکٹر راشد نقوی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایران میں اس خبر پر کیا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ راشد صاحب، کیا ایران میں جنگ کی تیاری کا ماحول بن رہا ہے یا امن کے لیے کوششیں کرنے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو تین جواب بنتے ہیں۔
جی،
ایک جواب جو ہے یہاں کی لیڈرشپ ہے کہ اس کی کیا تیاریاں ہیں اور اس کا کیا ریئیکشن ہے، اور دوسرا یہاں کی جو فورسز ہیں وہ کس پوزیشن میں ہیں، اور تیسری جو عوام ہے۔ تو ان تینوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو تینوں کے اندر مختلف طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہاں کی فورسز، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ابراہم لنکن کے اس طیارہ بردار جہاز کی خبریں چلیں، تو اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں، اور ان کی فورسز کے اندر مورال بھی بہت زیادہ اپ تھا کہ ہم نے جو تیاریاں کی ہیں، بالآخر اس تیاری یا جو دفاعی عنوان سے انہوں نے کوششیں کی ہیں، اس کے استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی یہ فورسز کے لیے جو یہاں پہ میڈیا میں جو باتیں چل رہی تھیں، اور خود جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جو چیف ہیں حسین سلامی، جنرل حسین سلامی، ان کا جو بیان آیا، یا جنرل جو آرمی چیف ہیں ان کا جو بیان آیا، تو اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ پوری فورسز جو ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں اور گویا۔ لیکن دوسری طرف ہم جب لیڈرشپ کے عنوان سے دیکھتے ہیں تو جو سپریم لیڈر ہیں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنائی، تو وہ مسلسل تقاریر میں کہہ رہے تھے کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا اور یہ جنگ نہیں ہوگی۔
اچھا،
اور اس کے پیچھے ان کے کچھ دلائل بھی تھے کہ وہ اس امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکہ نے اس دور میں، جب امریکہ آج سے زیادہ مضبوط تھا اور ایران آج سے زیادہ کمزور تھا، امریکہ نے اس وقت جرت نہیں کی تو اب بھی جرت نہیں کرے گا۔ اور تیسرے ہے عوام کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، عوام کو رہبر انقلاب کی بات پہ بھروسہ تھا اور ساتھ اپنی فورسز پہ بھی اعتماد ہے کہ چونکہ رہبر کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں کر سکتا امریکہ اور فورسز پوری طرح تیار ہیں، تو میڈیا کے اندر جو صورتحال، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، اور ظاہر ہے لوگوں سے بھی، عوام بھی، مختلف جو یہاں کے حلقے ہیں ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور میڈیا تو ہمارا اپنا شعبہ ہے،
بالکل،
وہاں پہ بھی عمومی طور پہ یہ تاثر تھا کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ عام طور پر وہی سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی پہ عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، اور تاجر پیشے ہیں، وہ تاجر کے عنوان سے سودا بازی کرتے ہیں، اور خود ان سے بھی جو چیز بات سنی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریئل پاور از فیئر، تو وہ اس خوف کی فضا کو قائم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ وہ بحری بیڑے بھیجیں اور ڈرون بھیجیں، اور جب یہاں سے ان پہ ریئیکشن ہوا تو عوام، ایرانی عوام کے اندر جو ہے وہ اب اس جنگ کا کوئی خوف ختم ہو گیا ہے۔ یعنی اس وقت یہاں پہ آج جو یہ خبر جب آئی کہ جناب ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا اور بس حملہ ہونے والا تھا، تو عوام کہہ رہی تھی کہ یہ تو ہم کس عرصے سے سن رہے ہیں۔ اوباما صاحب بھی کہتے تھے کہ آل آپشنز آر آن ٹیبل, اور ٹرمپ صاحب نے بھی آ کے دھمکیاں کی, ریپبلکنز ہوں ڈیموکریٹس ہوں, ایران کو تو ہمیشہ دھمکیاں ہی دی گئی ہیں جی. تو ایک لحاظ سے یوز ٹو ہو گئے ہیں اس طرح کی باتوں.
ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایرانی حکومت کا کہنا ہے, یہ خبر میں لکھا ہے کہ اسے امریکہ کا پیغام عمان کے ذریعے ملا تھا کہ ڈرون مار گرانے کے واقعے پر جوابی کارروائی کی جائے گی. وہ بعد میں پھر فیصلہ ان کا بدل گیا, لیکن جیسے کہ راشد صاحب سے بات ہو رہی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ایران میں اس چیز کو ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی حملہ کرنا نہیں ہے, اور یہ صرف ڈرانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی یہ جنگ بالکل ہم اس کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے, یا سمجھداری کا فیصلہ دونوں طرف سے ہوگا اور تصادم نہیں ہوگا؟
دیکھیں, جہاں تک اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی بیسس بڑی کمپلیکس ہوتی ہے, صرف لاجک ہی نہیں ہوتی, اس میں نیشنل انٹرسٹ, اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے تو سامنے آ جاتے ہیں, اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل. اب جو کہ اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, ایران اور امریکہ یقین طور پر اس چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. جہاں تک امریکہ کا معاملہ ہے, وہاں پر ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں, اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ان کو ایران کو کمزور کرنا ضروری ہے, اور کس حد تک کمزور کرنا ضروری ہے. ایسی کنڈیشن میں امریکہ یقیناً اسی قسم کے فیصلے کرے گا جس سے کہ ان کو انٹرسٹ حاصل ہو سکے. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان میں کس قسم کی کمپلیکسٹیز پائی جاتی ہیں, اور کس قسم کا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جہاں تک عمان گورنمنٹ کا جو ڈیسیژن, جو انفارمیشن سپلائی کی گئی تھی, آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ پیرل ٹریک پہ دو تین طریقے سے باتیں چل رہی ہیں, ان میں عمان ایک ہے, سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے, اس میں جرمنی اور جاپان دونوں کام کرتے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک دونوں سائڈ پر فورسز وہی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ اس چیز کو پیسفلی سیٹل کیا جائے. لیکن یاد رہے کہ ملٹری آپشنز جو ہوتی ہیں کبھی ہٹائی نہیں جاتی, وہ ملٹری آپشنز ہی رہتی ہیں اور وقت آنے پہ استعمال ہوتی ہے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ اس وقت کیا امریکہ, جب اس نے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کیا وہ اس قسم کا اٹیک کبھی بھی نہیں کریں گے؟ یہ تو بڑی سخت غلط فہمی کی بات آ جاتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دونوں ممالک ٹٹ فار ٹیٹ کے معاملے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو کمپرومائزز چاہیے وہ دونوں طرف ابھی تک
تیار نہیں,
نمودار نہیں ہوئے. تو اسی لیے تیسرے پارٹیز کی شامل ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس میں صرف یہی نہیں کہ یورپین اور ایشین وغیرہ ممالک ہوں, بلکہ خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے اندر پارٹنر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 2015 میں بھی کام کیا تھا جب یہ اگریمنٹ پیدا کیا گیا تھا, تو اب بھی ان کا واپس آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ایسی جنگ ہوتی ہے تو ان سب کو نقصان پہنچتا ہے, کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا.
اچھا سر, اگر یہ خبر درست ہے, بلکہ کیا درست کیا ہے, خود صدر ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے, تو جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا پھر اسے بدل دیا, تو کیا یہ ان کی تلون مزاجی ظاہر ہوتی ہے, یا اس سے کچھ ایسا تاثر آ رہا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پہ ایک فیصلہ کیا لیکن مشیروں کی مداخلت پر تبدیل کیا؟
نہیں, یہ دیکھیں کہنا بہت مشکل ہے کہ کس لیے ہوا. ہمیں تو یہ اسیوم کرنا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا جی. چاہے وہ پریزیڈنٹ نے لیا ہے یا تو پوری گورنمنٹ نے لیا ہے جی. It doesn't matter. دو چیز سامنے آ جاتی, وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی ملک کو اس وقت اب ایسی پوزیشن میں لانا ضروری ہے کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جا سکے. یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی جو ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس لیے کوئی بھی اس قسم کا جو فیصلہ ہوتا ہے, چاہے ایک انسان نے ایریشنلی کیا ہو یا گورنمنٹ نے ریشنلی کیا ہو, مطلب یہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ غلط تھا کہ نہیں. یہ فیصلہ غلط تو نظر نہیں آتا. اب سوچنا یہ ہے کہ اس کے بعد کس قسم کے کانسیکوئنسز پیدا ہوں گے, اور کیا پیسفل سولوشن کی طرف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ نہیں.
کانسیکوئنسز سے ہی پتہ چلتا ہے سر کہ فیصلہ درست ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. اچھا راشد صاحب سے بات کرتے ہیں, سر یہ بتائیں کیا ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ سے جنگ ہوئی یا نہ بھی ہوئی, یعنی جو کشیدگی برقرار ہے, تو روس اس ویسے ہی مدد کرے گا جیسے اس نے شام میں کی ہے؟
دیکھیں اسٹریٹجی کا فرق ہے, شام کے اندر صورتحال اور طرح کی تھی, اور اس وقت جو گلف کے اندر جو پوزیشن بن رہی ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. رشیا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ بنیادی طور پہ ریزسٹنس بلاک اور امریکہ کی جنگ بن رہی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو شام میں جو اسے ناکامیاں ہوئیں, عراق میں ناکامیاں ہوئیں, افغانستان بھی اس کے سامنے ہے اور خطے کے اندر بھی اس کو مسلسل جو ہے وہ ناکامیاں اور پریشانیاں جو ہیں وہ مسلسل اس کو گھیرے ہوئے ہیں. اب وہ اس سے نکلنے کے لیے جو بھی بڑا قدم اٹھائے گا تو اس قدم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا خود امریکہ کے فائدے میں جاتا ہے. ایک تو ہے نا کہ روب دبدبا اور اپنا خوف طاری کرنے والی بات ہے کہ امریکہ مثلا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب یہ بحری پیڑے چلتے تھے تو علاقے کی حکومتیں چینج ہو جاتی تھیں, وہاں پہ بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی تھیں. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور حتیٰ یہاں پہ جب یہ کل سے جب سے یہ ڈرون کو ایرانیوں نے گرایا ہے تو وہ خوف کی فضا ختم ہو رہی ہے. اور رشیا بھی مسلسل بیانات کی حد تک جو سامنے آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے خطے میں اور ریجن میں امن ہونا چاہیے, خود رشیا کے بھی فائدے میں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رشیا نے کئی اپنے پرانے انتقام لینے ہیں امریکہ سے, چاہے وہ افغانستان کا انتقام ہو یا دوسرے جہاں پہ ان کی آپس میں ہے, تو وہ
موقع سے فائدہ اٹھائیں گے,
اس سے فائدہ ضرور اٹھائے گا. اب کیسے اٹھائے گا یہ اسٹریٹجی اگلا ابھی کچھ کہنا ابھی ذرا جلدی ہوگا.
ٹھیک ہے راشد نقوی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں انسائٹ دی, ایران میں کیا سوچا جا رہا ہے اس بارے میں بتایا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے خیال میں کب تک یہ اسٹینڈ آف برقرار رہے گا؟ کیا اقوام متحدہ اور دوسری عالمی طاقتیں بھی کوئی کردار ادا کریں گی اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے اور امن کے لیے کوشش کریں گے؟
دیکھیے یہ بہت ہی مشکل سوال ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے انٹرسٹ ڈائیورج کرتے ہیں. جب تک وہ انٹرسٹ کنورج نہیں کرتے کوئی تھرڈ فورس اس میں آ کے کچھ سیٹلمنٹ کرنے کے قابل نہیں. اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں کنفرنٹیشن نہ ہو تو اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے, تو وہ آسان نہیں ہوں گے کیونکہ ان کمپرومائزز کی وجہ سے انٹرنل امریکن گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور پولیٹیکل اس کے پریشرز بھی بن سکتے ہیں. دوسری طرف یہی پرابلم ایران کی ہے. تو اب تیسرا ملک اگر آنا چاہے گا, یونائیٹڈ نیشنز اگر آنا چاہے گی, تو اس کے لیے دونوں ممالک کی کوآپریشن ضروری ہوگی. اس کوآپریشن کے لیے یہ مقصد ہوگا کہ کمپرومائزز پیدا ہو گئے ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے. یہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. امید تو یہی ہونی چاہیے کہ ایسا ہوگا, لیکن وہ کیسے ہوگا یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو سیکنڈ ٹریک پہ جو پیرلل ٹریک پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے شاید اس قسم کے کمپرومائزز پیدا ہونے شروع ہو جائیں. اچھا یہ دیکھنا ہوگا.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے سال صدارتی انتخاب ہے, الیکشن ہونے امریکہ میں, تو کیا امریکہ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر تصادم یا جنگ کوئی چھیڑ دے جو زیادہ بڑھ جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے داخلی سیاست کو بھی تو نظر میں رکھنا پڑتا ہے.
درست, آپ نے بالکل درست فرمایا. یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں, اس لیے ممالک کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نیشنل قسم کے فیصلے ہوتے ہیں یا پارٹی فوکسڈ فیصلے ہوتے ہیں, اس لیے کنورجنس آسان نہیں ہوتا. اسی لیے جو انٹیلیجنٹ قسم کی فورسز ہوتی ہیں, جو جہاں دیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا فورسز ہوتی ہیں, وہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز پیدا کرنے کے متعلق سوچتی ہیں. اس قسم کی سچویشن میں آل اور نتھنگ کا فیصلہ کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ آل اور نتھنگ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو پھر جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے یہ بات عام سامنے آ جاتی ہے کہ کس حد تک دونوں ممالک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی وجہ سے وہ کنورجنس پیدا ہو سکے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ کے دوسرے عرب ممالک جو ہیں, خاص طور پہ جو آئل پروڈیوسرز ہیں جن میں سعودی عربیہ اور یو اے ای شامل ہیں, ان کے انٹرسٹ بہت اہم ہیں. اگر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر امریکہ کے کمپرومائز کا مطلب جو ہوگا کہ امریکہ کی پوزیشن مڈل ایسٹ میں کمزور ہو جائے گی. تو یہ بڑے عام چیزیں ہیں, اتنی آسانی سے سالو کرنے والی نہیں ہیں. اور جیسے میں بتاتا چلوں کہ ان کا کوئی آسان سلوشن بھی نہیں ہے, اس لیے اس کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. صرف امید رکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے سینئر ایلیمنٹس آگے بڑھیں گے اور کسی نہ کسی کے کمپرومائز پیدا ہوں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اور ہم یہ مسئلہ آپ کی بدولت سمجھنے کے قابل ہوئے کہ امریکہ اور ایران کی کشیدی کس مرحلے پر ہے. ظاہر حالات تھوڑے سے بھی بگڑے ہوئے ہیں، لیکن امید کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے بہتر سوچ سامنے آئے گی اور جنگ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں پاکستان کے جانے کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک. ہم اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کے اخبار ڈان نے ترک نیوز ایجنسی کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کے ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ ٹل گیا ہے. پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں ناکامی پر جون 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. حال ہی میں فلوریڈا میں تنظیم کا 5 روزہ اجلاس ہوا ہے جو آخری دن تھا. تو پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی کوششوں کو جن ملکوں کی حمایت حاصل تھی ان میں امریکہ، برطانیہ اور خاص طور پر بھارت شامل تھا، لیکن ترکی، چین اور ملائیشیا کی حمایت کی وجہ سے پاکستان بچ گیا. اس بارے میں باقاعدہ اعلان اکتوبر میں کیا جائے گا. اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ماہر معاشیات سہیل محمد سہیل صاحب موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سہیل صاحب بہت شکریہ. آپ نے یہ خبر سن لی ہوگی کہ فی الحال تو خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل کرنا ہے جو اس تنظیم نے دیا ہے. تو کیا پاکستان صحیح ٹریک پر ہے یا ہمارے مالیاتی نظام میں ابھی بھی خامیاں ہیں؟
ہاں، آپ کی اطلاع صحیح ہے کہ ہم نے بھی اخباری خبروں کے سے پتہ چلا ہے کہ شاید یہ خطرہ امیڈیٹلی تو ٹل گیا ہے، مگر فیصلہ شاید ستمبر یا اکتوبر میں ہو. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا مسئلہ حکومت کو درکار ہے، کیونکہ جب سے دنیا بھر میں ٹیررسٹ فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں پاکستان پہ فوکس ہمیشہ سے رہا ہے. اور پچھلے کوئی 1 سے 2 سال میں جو ہماری آبزرویشن ہے اس میں بہت تبدیلی آئی ہے پاکستان میں، خاص طور سے جو بینکس ہیں اس میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کی مانیٹرنگ بہت سخت کر دی گئی ہے. اب بغیر بایو میٹرک کے اکاؤنٹ آپریٹ کرنا ناممکن ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے شعبے ہیں، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اکاؤنٹ کے لیے بایو میٹرک اور کے وائی سی بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو جہاں جہاں بھی اس طرح کے خدشات تھے اس کو ہماری آبزرویشن کے حساب سے کافی چیزیں حکومت پاکستان نے کی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ایکشن پلان ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو دیا تھا اس میں سے کچھ چیزیں ابھی بھی کرنا باقی ہیں. اور یہی لگ رہا ہے کہ جو ستمبر یا اکتوبر میں جب فیصلہ ہوگا تو مزید اس میں پازیٹیو ہم پروگرس دیکھیں.
ٹھیک ہے سہیل صاحب، ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا. ہم ایک اور خبر پہ بھی آپ کا تبصرہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ہم گفتگو کریں گے سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے رکن محسن عزیز صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر صاحب بہت شکریہ. کل جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کہا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت کو 150 پر اور شرح سود کو 12% پر فریز کر دیا جائے. تو یہ کیسے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی اس ہدایت کو تسلیم کرے گا اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ؟
شکریہ جی. اصل میں ہم نے کل یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو ہے ڈالر کو 150 روپے سے فریز کرنے کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو جو ہے مینٹین کیا جائے سم تھنگ اراؤنڈ 150 روپیز، کیونکہ اس سے اوپر جب ڈالر جاتا ہے تو اب جو ہے ہماری اکانومی اور سسٹین نہیں کر سکتی. اور ہمارا یہ خواہش تھی اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے کیونکہ سائز بڑی چھوٹی ہے اس میں فورن انٹروینشن بھی جو ہے وہ اسپیکولیٹ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے اسپیکولیٹو مارکیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے ہم نے اسٹیٹ بینک کو یہ جو ہے رکھوائی ہے کہ اس میں تھوڑا سا انٹروینشن وہ کرے اور ویئر ایور اٹ از ریکوائرڈ تاکہ جو ہے نا کچھ کیا جا سکے. اب اس وقت ایکسپورٹ بھی ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے بڑھ نہیں رہی ہے، کیونکہ جو ایکسپورٹ سرپلسز ہیں وہ ملک میں اویلیبل نہیں ہے، اس لیے جو ہے ڈالر کی جو ہے سکت جو ہے اڑان جو ہے وہ اس لیے ملک کی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سیکنڈلی جو ہم نے کہا ہے ان کو یہ کہ 12 جو ہے بیسس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً انٹرسٹ ریٹ کو رکھے. حالانکہ جو ہے بتایا گیا کہ جو ڈالر ایجنسیز ہیں انہوں نے زیادہ کا کہا ہوا ہے, لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ 12 پہ رکھے, کیونکہ یہ آلدو وی وانٹیڈ کہ یہ جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ جائے, کیونکہ 12 سے اوپر پھر انڈسٹری جو ہے اس کو سسٹین نہیں کرا سکتی, کیونکہ ان پہ جو کائبور کا ریٹ لگتا ہے اور اس کے بعد جو بینک اپنا اسپریڈ لگاتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پھر یہ تقریباً 2.5% اوپر لگ جاتا ہے. تو آلریڈی اٹ ہیز گون اپ ٹو آلموسٹ 14%, جو کہ کافی ہائی ہے. تو ہم نے کہا یہ تھا
جی سر, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کچھ تھوڑی تاخیر جی جی سر کچھ تاخیر سے آپ یہ ریکمنڈیشن نہیں دیے آپ نے, آپ کی کمیٹی نے؟ ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کمیٹی نے کچھ تاخیر سے یہ ریکمنڈیشن نہیں دی, جب آئی ایم ایف سے یا ڈونر ایجنسی سے جس وقت گفتگو ہو رہی تھی, مذاکرات ہو رہے تھے, یہ تجاویز اس وقت دیتے تو زیادہ کرامت نہیں ہوتی؟
دیکھیں, یہ ایکچولی تو یہ ریکمنڈیشن جو ہے یہ بجٹ کے حوالے سے دی گئی تھی, کیونکہ بجٹ کی ڈسکشن ہو رہی تھی اس وقت, ہم نے یہ ریکمنڈیشن مناسب سمجھا کہ اس وقت دی جائے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تمام جو بینک کے حضرات ہوتے ہیں
جی,
اور جو باقی بھی اسٹیٹ بینک کے علاوہ جو ایف بی آر ہے اور منسٹری آف فائنینس ہے, وہ سب وہ ہوتی ہیں. اب ہمارے کو تو یہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے کیا کنڈیشنلٹیز لگائی گئی ہیں, دے آر ناٹ یٹ پبلک, لیکن اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے, اور جو دیکھ رہے تھے مارکیٹ کو اس کے لحاظ سے ہم نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کو کم از کم یہ بھی 12.5-12.5 پہ ہو گئے اس سے اوپر نہ جائے, اور اس کو کوشش کی جائے کہ 12% پہ لایا جائے.
ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہم سہیل صاحب سے پوچھیں گے, ہمیں ظفر ہلالی صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان سے اس خبر پہ تبصرہ لیں گے, لیکن پہلے سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں. سہیل صاحب, یہ جو تجویز دی گئی ہے ڈالر کو 150 پہ روکنے کی اور شرح سود کو 12 پہ, آپ کو لگتا ہے اس پہ عمل ہو پائے گا یا یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے؟
نہیں, بالکل نہیں ہو پائے گا, کیونکہ یہ سینیٹر کی وش لسٹ ضرور ہو سکتی ہے, اور ایک طرح سے یہ وش لسٹ کے پیچھے ریزن بھی ہے, کیونکہ جو ملک میں حالات ہیں بزنس کے اور جو کانفیڈنس کے, وہ بہت ہی برے ہیں, اور وہ پچھلے ایک سال میں مزید برے ہوتے جا رہے ہیں جس طرح وقت گزر رہا ہے
جی.
اور اس کا آپ نے نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ جی ڈی پی گروتھ 9 سال کی کم شرح پر ہے, لارج اسکل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے, مگر ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان ایک فری اکانومی کیپٹلسٹک ماڈل کو فالو کرتا ہے, اور 1991 میں جو فائنینشیل سیکٹر لبرلائزیشن ہوئی تھی
جی.
اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں مارکیٹ ڈریون ہوتی ہے, اور جو پاکستان میں جب بھی یہ کرائسز آئے ہیں اس کا ریزن یہ رہا ہے کہ پاکستان نے آرٹیفیشلی کرنسی کو روکا ہے, بلکہ اب جو نیا معاہدہ ہوا ہے جس کو سینٹرل بینک گورنمنٹ نے بالکل کلیریفائی کر دیا ہے کہ اب مارکیٹ ڈریون ہے ایکسچینج ریٹ, تو ہو یہ بھی سکتا ہے کہ اگر ڈالر کی فراوانی ہو جائے پاکستان میں, انویسٹمنٹ آنے لگے, ڈالر آنے لگے
جی,
تو یہ 150 سے بہتر ہو کے 140-145 بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ریٹ بھی ہوتے ہیں وہ ملک کے فنڈامنٹل حالات کا تقاضا کرتے ہیں, آج چونکہ حالات خراب ہیں تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں
جی,
اور ہو سکتا ہے حالات صحیح ہوں تو یہ کم بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ریکمنڈیشن ہے شاید اس پہ عمل درآمد نہ ہو.
ٹھیک ہے سہیل صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور ٹھیک ہے سینیٹر سینیٹ کمیٹی برائے خزانہ نے اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں, لیکن ایسا مشکل لگتا ہے کہ اس پر عمل ہو پائے گا. ہم ظفر ہلالی صاحب سے بات کریں گے اس خبر پہ جو جس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, یعنی ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں پاکستان کے جانے کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے. ہلالی صاحب, کیا اسے ہم پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی سمجھیں یا پاکستان کا مالی نظام مالیاتی نظام بہتر ہو گیا, جس کی وجہ سے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے خبر کو؟
میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خاص ہماری ڈپلومیٹک وکٹری ہے, بات اصل یہ ہے کہ یہ تین ملک جو ہمارا ساتھ دیا ہے
جی,
ترکی, چائنا اور کیا وہ کون تھا
ملائیشیا,
یہ تین ملک جو ہیں یہ ہمارے پرانے دوست ہیں, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے, ہم ضرور وی ور لیگرڈ, ہم ناٹ اپ ٹو دا مارک, مگر ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ انڈیا ڈریون ایجنڈا ٹو ہیو اس ڈکلیئرڈ آن دا بلیک لسٹ, نہ یہ پازیٹیو اسٹیپ نہ کنسٹرکٹیو اسٹیپ نہیں ہے
جی,
اور یہ ڈریون بائی اینیموسٹی ٹوورڈز پاکستان بائی انڈیا. تو میرے خیال ہے ان سرکمسٹانسز میں انہوں نے بڑا اچھا اسٹینڈ لیا, ٹھیک لیا, اور اب ہمیں موقع ملا ہے کہ وی شوڈ گیٹ آر ایکٹ ٹوگیدر.
जी,
और इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट क्या, अगर ग्रे लिस्ट से भी निकल सके तो बड़ी अच्छी बात होगी।
सर ये जो ग्रे लिस्ट है इससे निकलने के लिए जाहिर आप जानते हैं 36 रुकनी तंजीम है, इसके 15 मुल्कों की हिमायत दरकार है, तो क्या हम इस पाकिस्तान की सिफारतकारी इस काबिल है कि इतने मुल्कों को कायल कर सके, क्योंकि ये तीन भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। आपको पता है ये सिर्फ तुर्की ने मुखालफत किया, बाकी तो एब्सटेन थे, गैर हाजिर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बचा।
देखिए ये आप कह सकते हैं, मगर बात असल ये है, इन लोगों ने हमें एक मौजू पे पकड़ा है जिस पे हमारा परफॉर्मेंस काफी पीछे, इट वॉज लैगिंग बिहाइंड। मेरे ख्याल में हमने रियलाइज नहीं किया इसकी इम्पोर्टेंस कितना है, और ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, वी वर निग्लेक्टफुल ऑफ आवर ऑब्लिगेशंस। और जब पॉइंट आउट हुआ है और बड़े जोर तरीके से हुआ है, जब हमें पता चला कि इसके रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, देन वी फिर हमारा अटेंशन, वी टर्न आवर अटेंशन टू इट, और मेरे ख्याल में ये अब हमें समझ आ गई है इसका कितना इम्पोर्टेंस है और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है हमारे इकोनॉमी में, पे इन्वेस्टमेंट पे, ये सब। तो मेरे ख्याल में अब हम फुली सीज्ड ऑफ द इश्यू है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्रेस जो होगा रैपिड होगा, और अगर रैपिड हो कोई वजह ही नहीं है कि ये सब मुल्क जो है ये हमें सपोर्ट नहीं करने लगे, आखिर इनकी हमारी कोई ऐसी एनिमोसिटी तो है नहीं, वो चाहते हैं। ब्रिटेन जो है मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं आपको मदद करने के लिए, थोड़ा सा हमें इंकरेज करें, थोड़ा सा हमें एविडेंस दें कि आप समझ गए हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए अमेरिका है जो, इंडिया है जो, और मुल्क हैं जो बियॉन्ड द पेल समझते हैं पाकिस्तान को, और वो पनिश करना चाहते हैं, वो अफसोस है, वो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि इनका मकसद ही ये है, इनका पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को वीकन करो, डिस्टेबलाइज करो
जी।
और इसका फिर फायदा उठाना चाहते हैं बाद में।
लेकिन सर हमें इंडिया ने तो, अमेरिका ने तो, या ब्रिटेन ने तो पाकिस्तान से नहीं कहा कि आप ये अगर जहादी तंजीमें आपकी हैं तो उन्हें आप उन्हें खुला छोड़ दें। जाहिर है कि वो भी यही कहते हैं, उन पर पाबंदी लगाएं, और आलमी बिरादरी भी शायद यही चाहती है, तो इसमें तो ये तो खुद पाकिस्तान के करने का काम है ना।
करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और देखिए कोई अगर कहे आपको कि हमने हर चीज ठीक किया था मगर खामखा हमारे खिलाफ ही लड़े, हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि देखिए कोई और इतने काबिलियत के साथ और इतने सक्सेस के साथ टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ा है। लोग जो कहते थे कि तालिबान 60 मील थे इस्लामाबाद से, अब उनको पता चल गया है कि तालिबान 160 मील भी नहीं है इस्लामाबाद से, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मगर साथ साथ जो और स्टेप्स हमें लेने थे, जो हम took it for granted, हमने कहा 70-80 हजार लोग मारे गए, 6 हजार हमारे फोर्सेस मारे गए, तो कैसे हो सकता है कि लोग समझे हमें ब्लैक लिस्ट पे डालें। हमारा एक वाहिद मुल्क है जो सक्सेसफुली रेजिस्ट किया है टेररिज्म को, मगर अनफॉर्चुनेटली दूसरे लोग मुल्क जो हैं वो स्मॉल प्रिंट में गए, उन्होंने कहा भाई आपने काफी नहीं किया है, ये तो आपके शहरों में फिर रहे हैं या आपके मदरसे में हैं या आप उधर से फिर, तो अब वी आर टर्निंग आवर अटेंशन टू इट, और इंशाल्लाह वी विल सक्सीड।
ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हम ये तवक्को कर सकते हैं कि FATF का आइंदा इजलास होगा तो उसमें पाकिस्तान के की कामयाबियों पे नजर की जाएगी, बजाय इसके कि उसे तलवार लटकाई जाए।
15 और मसले हैं जिन्होंने उन्होंने कहा कि 15 पॉइंट्स पे हम सक्सेस देखना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, और बिल्कुल होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं होगा तो इट्स लाइक कमिटिंग सुसाइड, वो हम व्हाई शुड वी वांट टू कमिट सुसाइड भाई।
ठीक है जफर अली साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमें इस खबर के पस मंजर के और पाकिस्तान के सिफारतकारी के बारे में हमसे गुफ्तगू की। यहाँ हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आकर वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही मुख्तसर सा ब्रेक।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مختصر عرصے میں تیسری بار قوم سے خطاب کیا ہے اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اثاثے ظاہر کریں. سامعین, اس بارے میں ہم اب گفتگو کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز کالم نگار, تجزیہ کار جناب عامر ہاشم خاکوانی نے. خاکوانی صاحب, وزیر اعظم کو بار بار قوم سے خطاب کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہی باتیں وہ جو انہوں نے آج کی ہیں اس سے پہلے دو خطابوں میں بھی کر چکے ہیں. جی خاکوانی صاحب, کو آواز آ رہی؟ ہم خاکوانی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے
جی آواز, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. فرمائیں کہ عمران خان نے آج پھر قوم سے خطاب کیا ہے, تو یہی باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, آج کیوں خطاب کی ضرورت پیش آئی؟
آج کے خطاب کی ویسے ایک بات تو اس میں اہم رہی ہے کہ وہ خطاب بہت ہی مختصر رہا ہے, اتنا مختصر کہ میرے خیال لوگ شاید ابھی ٹی وی چینل کے آگے بھی ٹک کر ابھی بیٹھے نہیں ہوں گے کہ خطاب ختم ہو گیا, تو انہوں نے بہت ہی مختصر ٹو دی پوائنٹ تو کیا ہے.
جی.
میرے خیال ہے یہ بات حکومت اپنی اس ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور اس کو سنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہے, اور جو انہوں نے بات کی ہے خان صاحب نے ایک بات آج کی ہے خاص طور پہ کہ ایف بی آر کے پاس تمام ڈیٹا آ چکے ہیں اور آپ کو بھی علم ہوگا کہ آن لائن بھی وہ چیزیں اویلیبل ہیں اور لوگوں کو اپنے اس بارے میں چیک کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹے کو.
جی.
تو میرا خیال ہے یہ ایک طرح کا اس میں ایک تھریٹ بھی سب کے لیے ہے, اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس بار کہہ لے کہ ریاست پوری جو ہے کہہ لے ایسے حکومت نہیں ریاست پوری بہت ہی سختی کے ساتھ اس چیزوں کو ڈیل کرنا چاہ رہی ہے اور اس ایمنسٹی اسکیم کو بھی کامیاب کرنا چاہ رہی ہے, اور یہ ایک طرح کی یہ تمام حجت ہے.
جی.
اور اس کے بعد یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ایک یعنی اس کو لوگوں کو مجبور کیا جائے, لوگ اپنی پیسہ لے آئیں بیچ میں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور اس بارے میں ڈیسپریٹ بھی ہیں ظاہر ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے اور سخت اقدامات جو اس کے بعد 30 جون کے بعد میرا خیال ہے شاید اس میں ایکسٹینڈ بھی پتنی تھوڑا سا کریں یا نہ کریں.
جی.
لیکن اس سے پہلے ایک اپنی وہ ایک اپنی سیریسنیس اور سنجیدگی اور وہ سنگینی کو شو کرنے کی کوشش ہے.
اچھا دیکھیں, اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کا ثبوت آپ کے پاس ہیں, شواہد آپ کے پاس ہیں, تو پھر آپ یہ دھمکی مجھے نہیں دیں گے کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس ثبوت ہے تو خود ہی آ کے اقرار کر لو. تو اب یہ جو وہ بار بار کہنے کہ ہمارے پاس سارے شواہد ہیں یا ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے, تو پھر ٹھیک ہے ڈیٹا ہے تو کریں کاروائی, بجائے اس کے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائے. نہیں آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیں مبشر, دو چیزیں ہیں.
جی.
ایک تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں باہر تو بہت ہے, ہمارے یہاں بھی بہت ہے.
हुँ.
کہ مختلف بڑے بڑے مالز میں اور بہت جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں, سیکورٹی کیمرے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پتا کہ بھائی تاکہ کوئی آپ غلط حرکت نہ کریں.
جی.
حالانکہ اگر چوروں کو پکڑنے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ بجائے کیمرے کی نگرانی کرتے رہے, لیکن یہ نہ کہا جائے کہ بھائی کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ چوروں کی تعداد میں کمی لگی ہے. لیکن وہ جو بعد میں وہ چوروں کو بھی پکڑنے کے بعد وہ سارے یہ جو مسائل اور وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی بڑے بڑے تمام سٹورز کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی چوری کرے ہی نہ اور پہلے سے ہی ڈر کے معاملہ ٹھیک ہو جائے.
جی.
تو میرا خیال ہے یہ ان کے پاس ثبوت وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں, اور اس آپ کے علم بھی ہوگا کہ ایف بی آر نے بینکوں سے باقاعدہ یعنی ایک طرح کہہ لیں, میں تھریٹ تو نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن خاصا دباؤ ڈال کے بینکوں سے ڈیٹا لیا, بڑی مشکل سے لیا.
جی.
اصل میں ہمارے ہاں پچھلی ایمنسٹی اسکیم سب ناکام ہوئی ہیں اور بری طرح ناکام ہوئی ہیں.
جی.
اور ان سب میں ایسا ہوا ہے کہ اس کو اس سیریسنیس کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, اور جسے کہنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. بینکوں نے بھی تعاون نہیں کیا, ایف بی آر نے بھی اس طرح کا نہیں کیا, اور ان کو اختیارات اور اتھارٹی اس چیزیں نہیں تھی.
جی.
اس دفعہ شاید یہ بار بار کہہ کر اپنی اس سیریسنیس کو شو کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم یعنی چھوڑیں گے نہیں, آپ یعنی آ جائیں نیٹ میں. میرا خیال ہے اس طرح کی ہی ابھی کتنا ایک ان کی دھمکی کا اثر ہوتا ہے.
جی.
یہ تو ظاہر ہے اب لوگوں کے رد عمل پہ ہوگا نا.
جی.
کس حد تک ہوتا ہے.
اچھا, ہمیں عمار مسعود صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں اس بارے میں. عمار صاحب, آپ نے وزیر اعظم کی سنجیدہ تقریر دیکھ لی ہے, اگر آپ نے کچھ اثاثے چھپائے ہوئے تو آج کے خطاب کے بعد انہیں ظاہر کریں گے یا نہیں؟
بات یہ ہے کہ آج جو وزیر اعظم کی تقریر تھی نا, اس کی صرف ایک خوبی تھی.
جی.
کہ
وہ مختصر تھی
جی, یہ خاکوانی صاحب نے بھی
کہا. مجھے تو کوئی ویسی, ہاں مجھے تو کوئی اس میں ایسی خاص خوبی نظر نہیں آئی. اور آپ نے ابتدائی میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہے یہ باتیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں, تو اگر آپ عمران خان کی تقاریر میں سے وہ چیزیں منہا کر دیں جو 2011 کے بعد وہ ریپیٹ کرتے ہیں, تو پھر تقریر میں کچھ زیادہ کچھ رہ نہیں جائے گا. جہاں تک بات یہ ہے ایمنسٹی اسکیم کی, تو مجھے دو تین باتیں اس حوالے سے کرنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود ہمیشہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ کہتے تھے کہ حکمران جب چور ڈاکو ہوتے ہیں تو چوروں ڈاکوؤں کو تحفظ دینے کے لیے ایمنسٹی اسکیم شروع کی جاتی ہے. اس دفعہ شاید ان کا خیال بدل گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ 30 جون کو آپ اپنے ٹیکس جمع کرا دیں. آپ کی یہ ایک ہمیشہ سے پہلے جو سی بی آر ہوتا تھا, اب جسے ایف بی آر کہتے ہیں, اس کی طرف سے ایک اشتہار ہوتا تھا اور کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹائپ کا بندہ یہ اس طرح کی بات کر دیتا تھا کہ آپ اپنے اثاثے ظاہر کر دیں اور یہ جو ہے یہ آخری ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے. یہ تو وزیر اعظم کا کام ہے ہی نہیں ہے ان کو, یہ تو وہ اس طرح کے اشتہار چلا کرتے تھے. یہ تو آپ نے اپنی پالیسی سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ٹیکس دیں, اور وہ پالیسی بالکل نظر نہیں آ رہی. مثلا جب جس طرح کے آپ لوگوں کو تھریٹ دے رہے ہیں, خوف زدہ کر رہے ہیں, جب بھی اس طرح کی حکومتی سطح پر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, اس سے ہوتا یہ ہے کہ انویسٹر ڈر جاتا ہے, وہ اپنی انویسٹمنٹ روک لیتا ہے, اس کے بعد قرض یہ ٹیکس کا سارا بوجھ عام آدمی پہ آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نا یوں لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے بار بار عوام کو ایک گلٹ میں مبتلا کر رہے ہیں کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتی ہے,
یہ تو صحیح بات ہے,
ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس چوری میں ہم سب سے آگے ہیں. بھائی خدا کا خوف کیجئے, جتنا ٹیکس ایک عام آدمی سے لیا جا رہا ہے وہ الگ, اس سے زیادہ ٹیکس ہم کہاں دیں گے؟ لے کے پیٹرول تک, گھر سے لے کے اینٹ تک, سبزی سے لے کے گوشت تک, ہر چیز پر آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن اتنی زیادہ بڑھا دی ہے کہ عام آدمی تو بہت زیادہ سفر کر رہا ہے, اور وہ عام آدمی جو مہنگائی کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکس کی وجہ سے ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے, آپ بار بار آ کے اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے.
اصل میں عمار صاحب ایک بات
درست ہے کہ لوگ انکم
ایک وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انکم ٹیکس اگر دیتا ہے تو وہ باقی جتنے بھی ٹیکس دیتا ہے وہ اپنے اس ریٹرن میں اس گوشوارے میں وہ شامل کرے گا, تو وہ اسے پیسے واپس مل جانے چاہیے, اس لیے انکم ٹیکس دینے پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو بل واسطہ ٹیکس ایک وجہ, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم جو, یعنی میں ان کا, میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں ان کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ ایک تقریر وہ بار بار کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل 2011 سے آج تک برقرار ہیں, وہ ختم ہی نہیں ہو رہے, تو شاید یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی وہی باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا سر, اب آگے بڑھتے ہیں.
جی
نہیں, میں ایک اور بات پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, خقوانی صاحب سے ہی پوچھوں گا کہ ایک نئی معاشی سلامتی کونسل بنائی گئی ہے جس میں آرمی چیف کو بھی شامل کیا گیا ہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ آرمی چیف کو اس میں کیوں شامل کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ یعنی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اب ہمیں فوج کا ڈنڈا بھی چاہیے؟
نہیں, یہ تو بہت ہی غلط پالیسی ہے. اب دیکھیے, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اب اپنی ناکامی کا الزام یا تو فوج پہ رکھنا چاہ رہی ہے یا فوج خود اکانومی کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہی ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں بہت سارے پاکستانیوں کو یہ بات کلیئر ہے کہ یہ حکومت جو ہے عمران خان نہیں چلا رہے. عمران خان یہ اشتہار وغیرہ آ کے اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں, باقی نہ خزانے کی معلومات اور خزانے کا کنٹرول ان کے پاس ہے, خارجہ امور کے بارے میں ان کے رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, داخلہ امور کے بارے میں ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ جب یہ کیبنٹ ری شفل ہوئی تو اس وقت عمران خان کو آخری لمحات تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو فائنانس منسٹر آ رہے ہیں یہ حفیظ شیخ آ رہے ہیں یا حفیظ پاشا آ رہے ہیں. یہ بالکل آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں, تو حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے اور وہی چلا رہے ہیں.
چلے خاکوانی صاحب سے,
عمران خان کو لے
جی جی خاکوانی صاحب سے بات کرتے ہیں. خاکوانی صاحب, یہ جو الزامات ہیں ان کو چھوڑ دیں, لیکن ہم وہی بنیادی سوال پہ آ جاتے ہیں کہ جو نئی معاشی سلامتی کونسل ہے اس میں آرمی چیف کو کیوں شامل کیا گیا, کیا اس کی ضرورت تھی؟
دیکھیں, ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کو نمٹنے کے لیے جو स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जैसे हम बहुत सुनते रहे हैं हमेशा, ये माजी में भी खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के दौर में बार बार, कि सिविल और मिलिट्री एक ही पेज पर है। उस वक्त तो जहर नहीं थी या थी या नहीं थी, अब कम अज कम सिविल और मिलिट्री एक ही पेज पर है अब, यानी ये तो बिल्कुल एक कह लें कि एक कलेक्टिव एक एफर्ट हो रही है। और ये सादी कौमी सादी कौंसल में आर्मी चीफ को बाकायदा शामिल करके तो मेरे ख्याल है अब किसी किस्म के इबहाम भी की गुंजाइश रखी ही नहीं गई, तो बड़ा वादे कर दिया गया कि भाई जो भी है मिल के सब कर रहे हैं, और इसमें चीफ साहब भी मौजूद हैं जो दूसरे लोगों पर नजर भी रखेंगे उनकी कारकर्दगी पे भी, और ये के रिजल्ट लेने हैं, तो उसमें ये बात आइनी तौर पर कानूनी तौर पर बनती है नहीं बनती, इखलाकी है गैर इखलाकी है, जमहूरी है गैर जमहूरी है, इन तमाम बहसों से कतई नजर जो है ना पाकिस्तान में जो अब जो हुकूमत का जो मॉडल है वो तो यही है। अब ये है कि ये कामयाब होता है या नहीं होता, ये क्यों बहुत ही अहम है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब ये खुदा ना खासा कामयाब ना हुआ तो ये एक हुकूमती नाकामी नहीं होगी, किसी एक हुकूमत
सिस्टम की नाकामी हो जाएगी,
नाकामी होगी।
जी जी, अच्छा तो फिर कल को एक कल को क्या सियासी काउंसिल भी बना दें और उसमें भी आर्मी चीफ को शामिल कर लें, क्या ये खदशा नहीं है अब इस काउंसिल के बाद?
किस किस्म की काउंसिल?
जैसे मुआशी काउंसिल में आर्मी चीफ शामिल हो गए, कल को कहीं ऐसा ना हो कि सियासी काउंसिल या पार्लियामेंट की कोई काउंसिल एक कमेटी बनाए और उसमें भी आर्मी चीफ को शामिल कर दें, तो अमल ज्यादा बढ़ जाए।
उसकी जो जिस तरह वैसे हो रहा है उसमें वो भी हो जाए तो कोई बईद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है वो शायद ऐसा नहीं करेंगे, उसकी शायद जरूरत नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये अच्छा मुझे जो एक बात रहेगी थी मैं ये कहना, मुझे ये लग रहा है मैं फील ही कर रहा हूँ कि ये जो इसकी 30 जून की शायद जो ये जो डेडलाइन है अगर एक्सटेंड ना हुई एमएसटी की तो उसके बाद मुझे लग रहा है और इतलात भी ऐसी है, मेरी मालूम भी ऐसी है कि एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों में यानी अजला की सतह पे भी ऐसे लोगों की लिस्टें बना ली गई हैं, लोगों की जो मतलब बिलीनर हैं या जो टैक्स नहीं देते और इनके पास बड़ी गाड़ियां हैं और सारी जो एक जो कहा जाता है जो अब्रॉड ट्रेवल्स और ये वो सारी चीजों में उनमें लोगों को अब पकड़ा जाएगा और काफी ज्यादा सख्त किया जाएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर की जो वार्निंग्स है इसी तनाजर में देखें कि ये एक तरह की तमाम हुज्जत है, तो खासा बड़े पैमाने में मेरे ख्याल में ऑपरेशन क्लीन अप होगा कह लें या जो भी उसे कह लें, लोगों को पकड़ा जाएगा, बड़े बड़े शायद उसमें मगरमच्छ होंगे या उसमें होंगे जिन्होंने टैक्स नहीं पे करते और उनके वो उनकी कमाई के जराये भी हैं और बहुत ज्यादा उनके पास अकाउंट्स भी और इसमें बैंकों से अकाउंट्स भी और हर किस्म की डिटेल ली गई है और उसमें और बल्कि ये अब की नहीं है उसकी, इन्होंने 30 अप्रैल तक अप्रैल में भी जो अकाउंट थे यानी इस समय अगर किसी ने अभी भी निकालने की कोशिश इधर उधर जैसा करते हैं उन्होंने बैक डेटों में पूरा डेटा लेके पूरा मतलब इतनी ज्यादा और मेरे ख्याल में मालूम एफबीआर के पास शायद
मसला ये दरपेश है कि ओपोजिशन जो है वो काफी मुत्तहिद नजर आ रही है, अगर बजट मंजूर ना होने दिया तो फिर क्या हुकूमत गिर सकती है, खतरे में पड़ जाएगी?
अगर आपको सवाल मेरे से है तो मेरा जवाब बिल्कुल ही इसका नफी में है, ना बजट का कोई खतरा है ना अपोजिशन मुत्तहिद है। और आप ये मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन का मुत्तहिद होने का आप तब समझिएगा जब चेयरमैन सेनेट बदल जाए, चेयरमैन सेनेट के बदलने को जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो साइंस में होता था कि भी लिटमस टेस्ट है, चेयरमैन सेनेट को जब अपोजिशन बदलने में कामयाब हो जाए तब आप समझ लीजिए कि अपोजिशन मुत्तहिद है, नहीं तब तो सिर्फ बातें ही है, कोई भी मुत्तहिद नहीं है, ना बजट का कोई खतरा है, मेरे तो कोई समस्या ऐसा नहीं लग रहा कि। और मेरा ख्याल है अपोजिशन में भी बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ और चीजें होंगी और कुछ और लीडर भी अंदर जिसने जा रहे हैं, मेरे ख्याल है इसमें तो शायद हकान अब्बासी साहब का खतरा है कि वो भी अब जल्दी अंदर चले जाएंगे और भी कुछ लोगों पे केसेस घेरा हर की ओर तंग होता जा रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई तहरीक कामयाब होगी या फिर अपोजिशन में इतना कोई करंट या स्पार्क ऐसा है कि हुकूमत को कोई तंग कर सके।
अमर साहब आप बताइए,
हुकूमत अपनी नैलियों से जो कर रही है इसके बावजूद भी अपोजिशन नहीं उसके साथ उठा पा रही।
हमारे साहब बताएं, अपोजिशन में कह रहे हैं कि इस काबिल नहीं है कि वो बजट मंजूर होने से रोक सके और हुकूमत को खतरा भी नहीं है, चलें हुकूमत को खतरा होना भी नहीं चाहिए, 5 साल इन्हें पूरे करने चाहिए, लेकिन बजट के बारे में बताएं मंजूर आराम से हो जाएगा?
नहीं देखिए, मैं यहाँ पर आमिर खातवानी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये बजट मंजूर हो जाएगा और सिर्फ उसका मेरा हाइपोथेसिस खातवानी साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ जरूर है। वो इसमें कह रहे हैं कि अपोजिशन के इत्तेहाद की या अपोजिशन की ना इत्तेफाकी की वजह से ये बजट मंजूर हो जाएगा, मेरा थीसिस ये नहीं है। मेरा थीसिस ये है कि जब आप ऐसी हुकूमत को इलेक्शन जितवा के हुकूमत की बागडोर दे सकते हैं तो फिर बजट तो बहुत छोटा सा मामला है, बजट भी अप्रूव हो जाएगा, ये तो मामला ही कोई नहीं है ना। इस पर बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचना भी नहीं चाहिए। जहां तक अपोजिशन के इत्तेहाद की बात है, तो मुझे यूं आज जरदारी साहब का एक बड़ा अच्छा बयान था और वो मुझे बात पसंद आई कि उन्होंने नून लीग को मुखातिब करके कहा कि हम दोनों ने चोट खाई हुई है और इस दफा हम कोई गलती नहीं दोहराएंगे। देखिए, सियासी जमातों से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मीसा के जमहूरियत के बावजूद भी जमहूरियत के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ आमरियत का साथ देने के लिए हवस इकतदार में बहुत सारे इकदाम भी किए हैं। उसकी फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन इस दफा मुझे यूं लगता है कि इनका नरेटिव जो है ना वो एक सा है। और इसमें एक बात ये, और हमारी मुलाकात भी रहती है पीपल्स पार्टी के लीडरों से और नून लीग के लीडरों से, एक बात पर सारे मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को गिराना नहीं है या इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इंटेंसिटी उनके यहाँ नजर नहीं आती, विच इज इंटेंशनल। वो जानबूझ के ये कर रहे हैं इसलिए कि जिस कदर महंगाई हो चुकी है, जो बिजली के बिल, गैस के बिल और पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से लोगों के हाल हो गए हैं, वो चाहते हैं कि ये हुकूमत किसी तरह से ऐसी शहीद ना बने और इनकी जो खामियां हैं, जो इन्होंने दावे किए थे, सुनहरी बाग दिखाए थे, अब वो लोगों के सामने एक्सपोज होना चाहे होने चाहिए। लेकिन इसमें एक एलिमेंट है जो एपीसी का एलिमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीसी के जब नतीज आएंगे, जब वो हो सकेगी, उसके बाद तीन चीजें हमने देखनी है जो वाजे होंगी। पहली बात तो ये है कि उसमें इंटेंसिटी कितनी है, कितनी शिद्दत से वो अपने बयानिए पर कायम है, वो अभी भी इस हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें यूनिटी कितनी है, कि क्या सारे मुत्तफिक होकर एक ही जुबान बोल रहे हैं। और तीसरी बात हमने ये देखनी है कि एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी कितना वहां पे नजर आता है, क्या वो कल एहतजाज शुरू करना चाहते हैं, परसों एहतजाज करना शुरू करना चाहते हैं, दो साल इंतजार करना चाहते हैं। उसमें जो है ना एक एलिमेंट है मौलाना फजलुर रहमान का, जिसे जाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी और लेवल की जमाते हैं, लेकिन अगर कभी कोई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मौका आ गया तो उसमें सबसे पिवोटल रोल जिसमें अदा करना है
मौलाना फजलुर
रहमान साहब और उनकी जमात में अदा करना है, क्योंकि स्ट्रीट पावर उन्हीं के पास है।
ठीक है, हमारे साथ बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। लेकिन मैं खाकवानी साहब से कहूंगा कि वो अभी हमारे साथ रहें, उनसे थोड़ी क्रिकेट पे हम बात करना चाहते हैं। खाकवानी साहब, पाकिस्तान को दुनिया का पहला ऐसा वजीर आजम मिला है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है, लेकिन इन दिनों इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप जारी है उसमें टीम का हाल खराब है और पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान से नीचे है। अब टीम का अगला मैच इतवार को जनूबी अफ्रीका से होगा और वो भी बदतरीन शिकस्तों का शिकार हुई है। तो आप भी ज़रा क्रिकेट पे बड़ी नज़र रखते हैं और मैच देखते हैं और उस पर तबसरे करते हैं, तो कुछ बताएं ये क्या अब होने वाला है पाकिस्तान टीम के साथ, कोई उम्मीद है बाकी?
जी वो सर मुझसे पूछ रहे
हैं, मैं खाकवानी साहब से जानना चाहता। अच्छा चलें, हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन कर लिया है जो इस वक्त लंदन में है, वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। माजिद भाई बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तानी टीम का, हाल तो खराब है, इतवार को मैच है साउथ अफ्रीका का, क्या होने जा रहा है?
देखें, बहुत ज्यादा दुआएं हो रही हैं टीम के लिए, लेकिन दुआओं से ज्यादा दवाओं की जरूरत है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं तो इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो लॉर्ड्स में मौजूद हूँ और पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन तकरीबन खत्म होने वाला है। पिछले को ढाई घंटे से टीम प्रैक्टिस कर रही थी और साउथ अफ्रीका की टीम हालांकि छह में से पांच मैच हारी हुई है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने प्रैक्टिस की थी। साउथ अफ्रीका तो आज भी रेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने कल भी तीन घंटे का सेशन किया था, आज भी तीन घंटे का सेशन किया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए टू एंड डाई मैच है, गलती की गुंजाइश नहीं। मेरे ख्याल में अगर इस टीम को कहीं बाइज़त अंदाज में इस टूर्नामेंट में स्टैंड करना है तो साउथ अफ्रीका को हराना है, क्योंकि हमारा पास में ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है कि हम बड़ी से बड़ी टीमों को हरा देते हैं। इस टूर्नामेंट में हमने इंग्लैंड को हराया
जी।
फिर हम इंग्लैंड के मैच से पहले वेस्ट इंडीज से 105 रन पर आउट होकर मैच हार गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम ने जितनी कौम ने तवक्कुआत वाबस्ता की थी, जितनी अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, इतनी अच्छी इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है अब उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं टीमें 350 बना रही हैं, 400 बना रही हैं, फिर टीमों के जो खेलने का अंदाज है और हम जो जिस क्वालिटी के क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरहॉलिंग की जरूरत है, इस सिस्टम को भी तब्दील करने की जरूरत है जो हमारे मुल्क में चल रहा है। ये सिस्टम तो इमरान खान ला रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन वनडे और T20 क्रिकेट में जिस क्वालिटी की पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है, मेरे ख्याल में वो क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी हमें चाहिए कि इंग्लैंड की टीम खेल रही है, जो
तरीका बदल गया है क्रिकेट खेलने का, अंदाज बदल गया है।
इवन मुबशिर बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह अपने क्रिकेट को तब्दील किया, ये मेरे ख्याल में
हैरान कौन है,
एशियन टीमों के लिए तो बहुत बड़ा लेसन है और बिल्कुल हैरान कौन है।
अच्छा माजिद भाई हमारे साथ लाइन पे रहे, हमें आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने फिर ज्वाइन कर लिया, शायद लाइन ड्रॉप हो गई थी। खाकवानी साहब हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, आप भी तबसरे करते हैं और क्रिकेट के शौकीन हैं, उस पर नजर रखते हैं। तो आज हमें माजिद भाई ने बताया कि 3 घंटे पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की है और बड़े मैच अब उनका साउथ अफ्रीका से है तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ मुझे ऐसा लगा जैसे हम सारा साल पढ़ाई नहीं करते और इम्तिहान से एक दिन पहले सारी रात जाके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो अब प्रैक्टिस करने से आपको लगता है कि कुछ मैच के नतीजे पर फर्क पड़ेगा?
देखिए पाकिस्तान टीम बाउंस बैक तो करती रही है, बहुत दफा उसने किया, कोई बही नहीं है कि जनूबी अफ्रीका से भी मैच जीत जाए, लेकिन मेरा ख्याल है तो चारों मैच जीतना और बड़े मार्जिन से एक दो मैच कम से कम अफगानिस्तान के खिलाफ खासतौर पर या कोई और मैच बड़े मार्जिन से जीतना भी जरूरी है, क्योंकि रन रेट का काफी मसला है और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स बेहतर है। मेरा ख्याल है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और भारत तो शायद जा ही रहे हैं सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड के भी चांसेस हैं, पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगी। अभी आपने जो पहले सवाल किया था इमरान खान का, ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है कि जो ये सारा सूरत हाल बनी है उन लोगों के हाथों बनी है जो खुद बड़े क्रिकेटर है, पता है ना, इंजमामुल्लाह चीफ सिलेक्टर है, इंजमामुल्लाह के बहुत बड़े क्रिकेटर है ना, पाकिस्तानी तारीख के चंद 2-3 बेहतरीन बैट्समैनों में रहे हैं, 100 से ऊपर टेस्ट खेले हैं उन्होंने, 15-20 साल की तवील क्रिकेट खेली है, एक एक चीज को समझते हैं बहुत अच्छी तरह। अच्छा एहसान मानी खुद भी अब ये बोर्ड के चेयरमैन क्रिकेट को समझने वाले हैं, ICC के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और जो उन्होंने कमेटी बनाई उसमें वसीम अकरम बरो को शामिल किया, उनको भी जहर है वसीम अकरम की क्रिकेट की समझ में, यानी समझबूझ में कौन कह सकता है, मिकी आर्थर खुद एक बड़े कोच रहे हैं, लेकिन मैं हैरत है कि जो कमजोरियां जो खामियां हम लोगों को नजर आ रही थी बाहर बैठे लोग, और हम लोग बार बार लिख रहे थे सोशल मीडिया पे अखबारात में, इन खामियों को दूर किया जाए, पावर हिटर्स नहीं है, डेथ ओवर्स वाले बॉलर नहीं है, दरमियानी ओवर्स में विकेट लेने वाले स्पिनर नहीं है पाकिस्तान के पास, अब अमाद वसीम से तो नहीं उम्मीद किया गया सदी की विकेट लेने की होगी है, और जिस तरह के मॉडर्न स्टाइल में क्रिकेट खेलेंगे अभी जितना भी अभी आप लोग भी बात कर रहे थे, और इंग्लैंड ने देखा जितना बदले अपने आप को 2015 के वर्ल्ड कप में वो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी, और फिर उन्होंने क्रिकेट को मॉडर्न क्रिकेट को अपने पूरा स्टाइल चेंज किया है, जेसन राय और मॉर्गन और सारी
मिकी आर्थर मेरे ख्याल जिम्मेदार हैं उन्हें,
लेकिन बिल्कुल ही चेंज किया वो क्रिकेट, मतलब सबको नजर आ रही थी कि पाकिस्तान इतना जोगा नहीं है, और इवन सरफराज खुद भी इस वक्त टीम पर एक तरह का बोझ बने हुए हैं, बैगेज बने हुए हैं, वो उनसे बैटिंग ऊपर आके वो खेलने के उनमें उस तरह की टेक्निक नहीं है, पीछे उनसे लंबे शॉट्स लगते नहीं है, पीछे स्लो है, तो जो 5वें 6वें नंबर पे बैट्समैन आता है वो 30-35-40 ओवर के बाद उसकी बारी आती है, तो वहां पर छक्के लगाने पड़ते हैं, लंबी हिटें करनी पड़ती हैं, सरफराज के पास वो नहीं है उस तरह की उनकी टेक्निक और हिट उनकी शॉट लगती नहीं है, और हमने देखा है कि मसाइल आ रहे हैं, तो इनके पास ये सारी चीजें हैं, हमने सामने दूर करने की कोशिश नहीं की, ये 1.5 साल पहले से टीम तैयार करनी चाहिए थी और इस पे काम करना चाहिए था, हम सिर्फ PSL का इंतजार करते हैं, PSL में से जो 2-3-4 खिलाड़ी निकल आते हैं उनको काने की कोशिश करते हैं, इस बार PSL में और वर्ल्ड कप में फर्क इतना थोड़ा था, बस हसनैन को भी अगर ये पहले अपने तौर पर अगर उन्होंने काम किया होता हसनैन को 6-8 महीने ग्रूम कर सकते थे, अब 1-2 महीने में तो जहर है खिलाड़ियों को कितने का इंप्रूव कर सकते हैं, कितने उनको या कोई मैचेस करूंगा एक्सपीरियंस नहीं होगा वर्ल्ड कप जैसे मैच के लिए, अब शोएब मलिक को ले जाने की जरूरत नहीं, शोएब मलिक इतनी बुरी एवरेज पाकिस्तान के कोई भी बैट्समैन शायद इंग्लैंड में इतनी बुरी एवरेज ना हो शोएब मलिक जितनी है उनकी,
अबे माजिद भाई
और दुनिया का कोई मेन बैट्समैन ऐसा नहीं होगा जो अंडर 15 एवरेज का
जी। माजिद भाई से मैं एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ, माजिद भाई टीम में इख्तलाफात की जो खबरें इस बारे में हमें जल्दी से बता दें, हमारे पास 1 मिनट है, कि क्या वाकई टीम में कोई इख्तलाफात है, कोई ग्रुपिंग है?
देखिए टीम बुरा खेली है, तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में इख्तलाफात की जो खबरें हैं ना
जी,
ये बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट हमारे मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। देखिए इख्तलाफात वहां होते हैं जहां टीम परफॉर्म कर रही हो, जहां बड़े प्लेयर हो, इस टीम में से तो अभी खासमानी साहब ने तो मेरे ख्याल पूरी टीम को तो रिजेक्ट कर दिया, तो इस टीम में से आप जितने प्लेयरों को अंदर डाल दें, जितने को बाहर निकाल दें, ये उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं जो इख्तलाफात जो है वो कर सके, टीम को तो
सहारे की जरूरत है, प्रेशर हैंडल करने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में अब हम बार बार जो बड़े नामों पर रिलाय करने की बात करते हैं ना, तो अब हमें चाहिए कि नई टीम को बिल्ड करें, थोड़ा सा कड़वा खून पी ले। हालांकि कड़वी दवाई जो है वो काफी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार कड़वा खून पी ले, साल डेढ़ के अंदर पाकिस्तान की टीम खड़ी हो सकती है, लेकिन फैसले करने पड़ेंगे।
बहुत शुक्रिया माइज भाई हमें वक्त देने के लिए, और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुबशिर अली जैदी को इजाजत दीजिए, हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल्ड गिल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں عمر رسیدہ روہنگیا پناہ گزین جو میانمار کے ارد گرد کیمپوں میں مقیم ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر توجہ سے محروم ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ایمنسٹی کی رپورٹ کی بنیاد ان سینکڑوں پناہ گزینوں کے انٹرویو پر ہے جو بنگلہ دیش میں کیمپوں میں قیام پذیر ہیں۔ یہ بحران اس وقت شروع ہوا جب 3 سال پہلے نسلی ملیشیا اور میانمار کی فوج کے درمیان تصادم شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں روہنگیا مسلمان شمال مشرق کی راکھین ریاست میں اپنے گاؤں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساحلی شہر کوکسز بازار کے کوٹا پولون کیمپ سے، جو دنیا کا سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ بتایا جاتا ہے، اپنی رپورٹ میں نامہ نگار کا کہنا ہے کہ یہاں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ مقیم ہیں، جن میں سے بیشتر نسلی اعتبار سے روہنگیا ہیں جن کا تعلق میانمار سے ہے۔ آس پاس کے کیمپوں میں مقیم لوگوں کی تعداد کو ملا لیا جائے تو یہ تقریباً 10 لاکھ بنتی ہے۔ یہ لوگ میانمار کی فوج کے صفاکانہ حملوں اور نسلی ملیشیا سے بڑھتے ہوئے تصادم کے بعد بھاگے ہیں۔ نوجوان لوگ اپنے گاؤں پر حملوں کے نتیجے میں فرار ہونے میں جبکہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ضعیف افراد اکثر وہاں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک روہنگیا پناہ گزین مریم خاتون سے بات کی، جو اپنے 3 بچوں کے ہمراہ اس وقت بھاگی جب میانمار کے فوجی مونگڈا قصبے میں اس کے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ اس نے بتایا، جب فوجی آئے اور انہوں نے گھروں کو آگ لگا دی، اس وقت ہمارے والدین گھر کے اندر تھے۔ 5 سال سے ہمارے والدین خود سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ جب ہم فرار ہوئے تو ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لا سکے، ہم نے دریا پار کیا۔ ہمارے والدین اس وقت جل کر مر گئے جب ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ عمر رسیدہ روہنگیا جو پناہ گزین کیمپوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہیں مزید چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ انہیں بنیادی سہولتوں تک اکثر رسائی حاصل نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے Matthew Wells کہتے ہیں،
Much of the infrastructure set up in terms of the humanitarian response is based around an assumption of being able to get to a distribution.
بیشتر سہولتیں جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مہیا کی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک مرکزی مقام تک پہنچ سکیں جہاں سے اشیاء تقسیم کی جاتی ہیں، یا پانی کے حصول کی جگہ، یا کیمپ کے کلینک تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ اس قابل نہیں کہ بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں کی پہاڑیوں پر اوپر نیچے کسی بیت الخلا یا پانی حاصل کرنے کی جگہ یا کلینک تک پہنچ سکیں، تو پھر وہ مقامات گویا آپ کی پہنچ سے باہر ہیں۔ بیشتر عمر رسیدہ پناہ گزینوں کو اپنی زندگی میں اپنے گھروں سے 3 سے زیادہ بار مجبوراً فرار ہونا پڑا ہے۔ میانمار کی حکومت کا اصرار ہے کہ پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے صورتحال محفوظ ہے، تاہم حکام روہنگیا کو مکمل شہریت یا انہیں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن سے منسلک اسٹیفن پیٹیسن کہتے ہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ روہنگیا کی میانمار واپسی کے لیے صحیح وقت کون سا ہے۔ اس بات کو ممکن بنانے کے لیے میانمار میں صورتحال کی بہتری، اس کا محفوظ ہونا اور حالات کا باوقار ہونا اور مسئلے کا طویل المیاد حل ضروری ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ جب تک ایسا نہیں ہوتا، یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وسیع امدادی آپریشن کے تحت عمر رسیدہ پناہ گزینوں کی مخصوص ضروریات کا زیادہ سے زیادہ خیال کیا جائے۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔